بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیعہ آڈیوز کی جانب سے، شیعہ ہی اہل سنت ہیں، اس کتاب کا چیپٹر نمبر 20 کتاب اللہ و اطرتی یا کتاب اللہ و سنتی پیش خدمت ہے۔ اس موضوع پر ہم اپنی کتاب معاذ صادقین میں بحث کر چکے ہیں۔ اختصار کے ساتھ یہاں اتنا عرض کر دینا چاہتے ہیں کہ دونوں حدیثیں ایک دوسرے کی نقیض نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت اطرت طاہرہ کے پاس محفوظ ہے اور گھر کی بات گھر والے ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب ہیں، وہ رافعِ اسلام کہلانے کے زیادہ حقدار ہیں، نہ کہ ابو ہریرہ، کعب الاخبار اور وہب منبع۔ لیکن مزید وضاحت کے لیے چند باتیں قلم بند کرنا ضروری ہے، اگرچہ اس کی تکرار بھی ہوگی مگر اعادہ میں افادیت ہے۔ اب ممکن ہے بعض حضرات نے معاذ صادقین میں بحث نہ پڑھی ہو، لہٰذا وہ اس کتاب کے ذریعے اس سے بھی آگاہ ہو جائیں گے کہ دوسری کتاب میں بحث تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ ممکن ہے قارئین محترم کو اس بحث میں وہ جوہر مل جائے جو انہیں اس بات سے مطمئن کر دے کہ کتاب اللہ و اطرتی ہی اصل ہے، جسے خلفاء نے جان بوجھ کر کتاب اللہ و سنتی سے بدل دیا ہے تاکہ وہ اس طرح اہل بیت علیہ السلام کو صحن حیات سے دور کر دے۔ یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ حدیث کتاب اللہ و سنتی اہل سنت والجماعت کے لحاظ سے بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ ان کی صحاح میں یہ روایات موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث لکھنے سے منع فرمایا تھا۔ بس اگر حدیث لکھنے سے منع کرنے والی حدیث صحیح ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمانے کا حق نہیں ہے کہ میں نے تمہارے درمیان اپنی سنت چھوڑی ہے، جبکہ وہ مکتوب شکل میں نہیں تھی۔ اور اگر حدیث کتاب اللہ و سنتی صحیح تھی تو عمر بن خطاب کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے اور یہ کہنے کا حق نہیں تھا کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی، اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکتوب صورت میں سنت چھوڑی تو پھر ابو بکر و عمر کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا ڈالیں۔ اور جب حدیث کتاب اللہ و سنتی صحیح ہے تو وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر یہ خطبہ کیوں دیتے ہیں؟ لوگوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان نہ کرنا، اور اگر تم سے کوئی پوچھے تو یہ کہہ دینا کہ ہمارے اور تمہارے پاس کتاب خدا موجود ہے، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھو۔ تذکرۃ الحفاظ ذہبی جلد 1 صفحہ 3۔ اور جب حدیث کتاب اللہ و سنتی صحیح ہے تو ابو بکر نے زکاۃ کو قتل کر کے اس کی مخالفت کیوں کی؟ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ تھا کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے اس کی جان و مال مجھ سے محفوظ ہے، اس کا بریکٹ میں لکھا ہے باقی حساب خدا پر ہے۔ اور جب حدیث کتاب اللہ و سنتی صحیح ہے تو ابو بکر اور ان کے ہم نوا صحابہ کو جناب زہرا علیہ السلام کی بے حرمتی کرنے کا جواز کہاں سے مل گیا تھا؟ اور ان کے گھر پر آگ و لکڑی لے کر جمع ہونے اور یہ دھمکی دینے کا حق کہاں سے حاصل ہوا تھا کہ ہم گھر کو ماں رہنے والوں سمیت جلا دیں گے؟ کیا سیدہ کے متعلق انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنی تھی؟ انورٹڈ کماس میں، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، اور جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، انورٹڈ کماس کلوز۔ قسم خدا کی انہوں نے ضرور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی تھی اور انہیں یاد تھی، کیا انہیں خدا کا یہ قول نہیں معلوم تھا؟ ترجمہ بیان کر رہی ہوں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا مگر یہ کہ تم میری قرابت داروں سے محبت کرو۔ سورہ شعرا آیت نمبر 23۔ یہ آیت جناب فاطمہ علیہ السلام، ان کے شوہر اور ان کے بیٹوں کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ کیا یہی محبت اہل بیت علیہ السلام ہے کہ انہیں جلانے کی دھمکی دی جائے اور بطن فاطمہ علیہ السلام پر دروازہ گرا دیا جائے کہ جس سے ان کا بچہ ساقط ہو جائے؟ اور جب حدیث کتاب اللہ و اطرتی صحیح ہے تو معاویہ اور اس کی بیعت کرنے والے صحابہ نے علی علیہ السلام پر لعنت کرنے، منبروں سے ان پر سب و شتم کرنے کو کیسے حلال قرار دیا؟ کیا انہوں نے خدا کا فرمان نہیں سنا تھا کہ ان، یعنی بریکٹ میں لکھا ہے علی علیہ السلام پر، ایسے ہی سلوار بھیجو جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہو؟ کیا انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنی تھی؟ انورٹڈ کماس میں، جس نے علی علیہ السلام پر سب و شتم کیا اس نے مجھ پر سب و شتم کیا، اور جس نے مجھے برا بھلا کہا اس نے خدا کو برا بھلا کہا، انورٹڈ کماس کلوز۔ بریکٹ میں ہے مستدرک حاکم جلد 3 صفحہ 121۔ شیخین کی شرط کے لحاظ سے یہ حدیث صحیح ہے لیکن انہوں نے اسے اپنی صحاح میں نقل نہیں کیا۔ تاریخ الخلفاء سیوطی صفحہ 73، خصائص نسائی صفحہ 24، مناقب خوارزمی صفحہ 82، بریکٹ کلوز۔ اور جب حدیث کتاب اللہ و سنتی صحیح ہے تو پھر اکثر صحابہ سے یہ سنت کیسے غائب رہی؟ انہوں نے اسے کیوں نظر انداز اور اپنی رائے سے کیوں فتوے دینے لگے؟ اور پھر آزاد روش اختیار کی، چنانچہ انہوں نے قیاس، اجتہاد، اجماع، سد باب الذرائع، مصالح المرسلہ، استصحاب، سوانی الامر اور اقف الزرین ایسے خود ساختہ قواعد ایجاد کیے۔ جامعہ بیان العلم جلد 2 صفحہ 174۔ اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب خدا اور اپنی سنت چھوڑی ہے تاکہ یہ دونوں لوگوں کو گمراہی سے بچائیں، تو پھر ان قواعد کو ایجاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی جن کو اہل سنت نے تراش لیا ہے۔ یہ سب چیزیں بدعت ہیں، اور ہر بدعت ضلالت ہے، اور ہر ضلالت کا نتیجہ جہنم ہے، جیسا کہ حدیث میں منقول ہے۔ پھر عقل اور علم و معرفت رکھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لان تان کریں گے کہ جس نے سنت کو چھوڑا لیکن اس کی تدوین کو اہمیت نہیں دی، اور نہ اس کی تدوین و حفاظت کا کوئی بندوبست فرمایا کہ جس کے سبب وہ تحریف، اختلاف، جعلی حدیثوں سے محفوظ رہتی۔ اس کے باوجود لوگوں سے فرماتے ہیں، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جب تک تم ان سے متمسک رہو گے، میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگی، اور وہ ہے کتاب خدا اور میری سنت۔ لیکن جب ان اخلا کو یہ بات بتائی جائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنی سنت لکھنے سے منع فرمایا تھا، تو اس وقت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بھی اڑائیں گے، کیونکہ یہ فعل عاقلانہ نہیں ہے۔ کیونکہ لوگوں کو اپنی سنت لکھنے سے منع کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میں تمہارے درمیان اپنی سنت چھوڑے جا رہا ہوں۔ مزید برآں کتاب خدا ہے کہ جس کو مسلمان صدیوں سے لکھتے چلے آ رہے ہیں، اس میں بھی ناسخ و منسوخ، خاص و عام، محکم و متشابہ ہے۔ یہ قرآن کا خاصہ ہے، اگرچہ پورا قرآن صحیح ہے کیونکہ خدا نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور پھر وہ مکتوب ہے، لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صحیح سے زیادہ تو گھڑی ہوئی حدیثیں ہیں، لہٰذا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی معصوم کا ہونا ضروری ہے جو صحیح اور جعلی حدیثوں میں امتیاز کر سکے۔ ظاہر ہے اس کو غیر معصوم انجام نہیں دے سکتا، اگرچہ وہ علامہ ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح قرآن اور حدیث دونوں ایک ایسے معتبر عالم کی محتاج ہیں جو ان کے احکام و امور سے آگاہ ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں کے اختلاف اور جہالت کو دور کر سکے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ خداوند کریم نے قرآن مجید میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ قرآن کسی بیان کرنے والے کا محتاج ہے، چنانچہ ارشاد ہے، ہم نے تم پر قرآن نازل کیا تاکہ لوگوں کو وہ چیزیں بتاؤ جو ان پر نازل کی گئی تھیں، سورہ نحل آیت نمبر 44۔ پس اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو بیان نہ فرماتے جو ان پر نازل کی گئی تھیں، تو لوگ احکام خدا کو قطعی نہیں جان سکتے تھے، اگرچہ قرآن انہی کی زبان میں نازل ہوا تھا۔ یہ تو واضح ہے کہ قرآن میں نماز و زکوٰۃ، روزہ اور حج واجب کیا گیا ہے، لیکن مسلمان ان کی وضاحت کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں۔ وہی بتائیں گے نماز کیسے ادا کی جائے، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، روزے کے احکام کیا ہیں، اور حج کے مناسک کیا ہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو لوگ قرآن مجید سے ان کو نہیں سمجھ سکتے، اور جب قرآن ایسی متفق علیہ کتاب جس میں کسی بھی سمت سے باطل داخل نہیں ہو سکتا کسی بیان کرنے والے کی محتاج ہے، تو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی محافظ و بیان کرنے والے کی اس سے کہیں زیادہ محتاج ہے، کیونکہ حدیث میں بہت اختلاف اور نیرا کھوٹ اور جھوٹ ہے۔ بات تو فطری ہے، بلکہ ضرورت عقل میں سے ہے کہ ہر رسالت پر مبعوث ہونے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کے حکم سے اپنا وسیع اور قائم مقام بناتا ہے تاکہ رسالت ان کی موت کے بعد ہی ختم نہ ہو جائے، چنانچہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وسیع ضرور تھا۔ ایسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی خلافت و جانشین کے لیے علی علیہ السلام کی تربیت کی تھی، اور بچپنے ہی سے انہیں اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راستہ کیا، اور عالم جوانی میں اولین و آخرین کے علم سے مزین کیا، اور ایسے رموز و اسرار بتائے جنہیں کوئی نہیں جانتا۔ امت کو بھی بارہا بتایا کہ تمہارے درمیان یہ میرے بھائی، میرے وسیع اور میرے خلیفہ ہیں۔ نیز فرمایا، میں خیر الانبیاء ہوں اور علی علیہ السلام خیر الاوصیاء ہیں، میرے بعد سب سے بہتر و افضل ہیں۔ اور فرمایا، علی علیہ السلام حق کے ساتھ ہیں اور حق علی علیہ السلام کے ساتھ ہے، علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ نیز فرمایا، میں نے نزول قرآن کے سلسلے میں جنگ و جہاد کیا ہے، اور علی علیہ السلام کی تاویل پر جہاد کریں گے، یہی ہیں جو میرے بعد میری امت کے اختلافی مسائل حل کریں گے۔ علی علیہ السلام کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، علی علیہ السلام مجھ سے ہیں اور میں علی علیہ السلام سے ہوں، وہ میرے علم کا باب ہیں۔ بریکٹ میں لکھا ہے، اہل سنت کے نزدیک یہ تمام حدیثیں صحیح ہیں، ان کے علماء نے انہیں نقل کیا ہے اور صحیح بتایا ہے، اس سے پہلی کتابوں میں ہم ان کا تذکرہ کر چکے ہیں۔ اگر قارئین مصادر دیکھنا چاہتے ہیں تو المراجعات کا مطالعہ فرمائیں۔ علمی دلیل اور تاریخ و سیرت سے یہ بات ثابت ہے کہ علی علیہ السلام تمام صحابہ کے مرجع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عالم و جاہل تمام صحابہ آتے تھے، اہل سنت کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ عبداللہ ابن عباس، جن کو اہل سنت حبر الامت کہتے ہیں، وہ حضرت علی علیہ السلام کے شاگرد ہیں، ابن عباس جن کو اہل سنت خبر الامت کہتے ہیں وہ حضرت علی علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ اسی طرح یہ دلیل بھی مستحکم ہے کہ مسلمانوں کے تمام علوم کا سرچشمہ حضرت علی علیہ السلام کی ذات سے پھوٹا ہے۔ بریکٹ میں ہے، ابن ابی الحدید کی شرح نہج البلاغہ کا مقدمہ ملاحظہ فرمائیں، بریکٹ کلوز۔ بہتر یہ کہ حدیث کتاب اللہ و اطرتی کو حدیث کتاب اللہ و سنتی پر مقدم کیا جائے تاکہ عاقل مسلمان کے لیے اہل بیت علیہ السلام سے رجوع کرنا آسان ہو جائے اور وہ اہل بیت علیہ السلام بھی اس کے سامنے قرآن و سنت کے مفاہیم بیان کریں۔ لیکن اگر حدیث کتاب اللہ و سنتی کو صحیح مان لیا جائے تو قرآن و حدیث کے سلسلے میں مسلمان حیرت و سرگشتہ رہیں گے اور انہیں کوئی ایسا موثق مرجع نہیں ملے گا جس سے وہ سمجھ میں نہ آنے والے احکام دریافت کر سکیں یا ان احکام کے بارے میں استفسار کر سکیں جن کے متعلق علماء کے درمیان شدید اختلاف ہے اور ائمہ مذاہب نے ان احکام کے متعلق متعدد اقوال پیش کیے ہیں یا جن اقوال میں تناقص پایا جاتا ہے۔ ایک مذہب کو قبول کرنا اور دوسرے کو چھوڑ دینا تعصب اور اندھی تقلید ہوگی، اور اس سلسلے میں خداوند عالم کا ارشاد ہے، ان میں سے اکثر زن کا اتباع کرتے ہیں، بے شک زن حق کے سلسلے میں ذرہ برابر فائدہ نہیں پہنچا سکتا، سورہ یونس آیت نمبر 36۔ قارئین محترم کے لیے ایک مثال پیش کرتا ہوں تاکہ حق واضح ہو جائے۔ اگر ہم قرآن اٹھا کر آیت وضو پڑھیں، ترجمہ پیش کر رہی ہوں، اپنے سروں کا مسا کرو اور ٹخنوں تک پیروں کا مسا کرو، سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ تو بادیو نظر میں ہم یہی سمجھیں گے کہ جس طرح سر کا مسا ایسے ہی پیروں کا بھی مسا کرنا چاہیے۔ جب مسلمانوں کے عمل کو دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اس مسئلے میں ان کے درمیان اختلاف ہے۔ تمام اہل سنت والجماعت سر دھوتے ہیں اور سارے شیعہ سر کا مسا کرتے ہیں۔ یہاں ہم حیرت و شک میں مبتلا ہو کر یہ سوچنے لگتے ہیں کہ کون سا فعل صحیح ہے، اور اہل سنت والجماعت کے علماء و مفسرین سے رجوع کرتے ہیں تو ان کے درمیان بھی اس مسئلے میں اختلاف ہے، کیونکہ اس آیت میں ارجلکم کو دو طرح زبر اور زیر کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ پھر اہل سنت دونوں قراتوں کو صحیح قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں جو شخص ارجلکم کو زبر کے ساتھ پڑھے تو اس کے لیے سر دھونا واجب ہے، اور جو شخص زیر کے ساتھ پڑھے اس پر سر کا مسا کرنا واجب ہے۔ پھر ہماری ملاقات اہل سنت کے اس عظیم عالم سے ہوتی ہے جو عربی کا ماہر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خواہ آیت کو زبر کے ساتھ پڑھیں یا زیر کے ساتھ، دونوں صورتوں میں مسا واجب ہے، کیونکہ ارجل یا محل کی بنا پر منصوب ہے یا جڑ جوار کی وجہ سے مجرور ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ قرآن میں مسا کا حکم ہے اور حدیث میں سر دھونے کا حکم ہے۔ قارئین محترم، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ علماء اہل سنت کے اقوال ہمارے شک و اضطراب کو زائل نہیں کر سکتے، بلکہ ان کے آخری قول نے تو ہمارے شک میں اضافہ کر دیا ہے۔ کیا سنت قرآن کی مخالف ہے؟ ہرگز نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی مخالفت نہیں کر سکتے، اور وضو میں پیر کا مسا کے بجائے پیر نہیں دھو سکتے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں پیر دھوتے تھے تو پھر صحابہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا جائز نہیں تھی، خواہ وہ علم و معرفت کے کسی بھی مرتبے پر فائز ہوتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوتے، جیسے علی علیہ السلام، ابن ابی طالب، ابن عباس اور امام حسن و امام حسین علیہ السلام، حذیفہ بن یمان اور انس بن مالک اور دیگر تمام صحابہ نے ارجل کو زیر کے ساتھ پڑھا ہے، اور اکثر صحابہ نے مسا کو واجب جانا ہے، اور ائمہ اطہار کی اقتداء کرنے والے تمام شیعہ مسا کے وجوب کے قائل ہیں۔ حل کیا ہے؟ کیا آپ نے غور کیا کہ اس طرح ایک مسلمان اپنے شک ہی میں مبتلا رہے گا، اور جب تک اپنے معتمد علیہ سے رجوع نہیں کرے گا اس وقت تک راہ ثواب سے ناآشنا رہے گا، اور یہ نہیں جان سکے گا کہ صحیح حکم خدا کیا ہے اور غلط کیا ہے؟ یہ مثال میں آپ کے سامنے قرآن مجید سے پیش کروں گا تاکہ آپ کو علم ہو جائے کہ علماء اہل سنت کے درمیان ان چیزوں میں کس قدر اختلاف ہے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں متعدد بار انجام دیتے تھے اور 23 سال ان پر عمل پیرا رہے۔ فرض یہ کہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بریکٹ میں لکھا ہے، قرآن کے خاص و عام سے واقف تھے، لیکن علماء اہل سنت جب مذکورہ آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو کچھ زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں اور کچھ مجرور پڑھتے ہیں، نتیجے میں مختلف احکام مرتب کرتے ہیں۔ کتاب خدا کی تفسیر و متعدد آیتوں کے مطابق احکام مرتب کرنے کے سلسلے میں علماء کے درمیان شدید اختلاف ہے، جیسا کہ بات تحقیق کرنے والوں پر پوشیدہ نہیں ہے، اور جب کتاب خدا کے بارے میں ان کے درمیان اختلاف ہے تو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اولا اختلاف ہوگا۔ لیکن حل کیا ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کی طرف رجوع کرنا واجب ہے جو قرآن و سنت سے صحیح احکام بیان کرے، تو ہم آپ سے ایسے شخص کا مطالبہ کریں گے جو کہ عاقل متکلم ہو، کیونکہ قرآن و سنت ضلالت سے نہیں بچا سکتے، کیونکہ دونوں صامت ہیں، کچھ نہیں بول سکتے، اور پھر وہ متعدد وضو کے حامل ہیں، جیسا کہ ہم آیات وضو میں بیان کر چکے ہیں۔ قارئین محترم، یقیناً ہمارا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن و سنت کے حقائق سے واقف علماء کی تقلید کرنا واجب ہے۔ رہا ایسے علماء کی معرفت کا مسئلہ کہ جو حقائق قرآن و سنت سے واقف ہیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سبھی علماء امت اور ان کے راس و رئیس صحابہ حقائق قرآن و سنت سے واقف ہیں، تو ان کے اختلاف کو ہم آیات وضو اور دیگر مسائل میں ملاحظہ کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، لہٰذا ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، ان میں سے حق والوں پر اعتماد کرنا صحیح ہے، باطل پرستوں پر صحیح نہیں ہے، پھر بھی مشکل حل نہیں ہوتی۔ اگر ایسی صورت میں آپ ائمہ اربعہ کی طرف رجوع کرنا چاہیں تو ان کے درمیان کے اختلاف بھی آپ پر پوشیدہ نہیں ہے۔ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ نماز میں بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے، دوسرا بغیر بسم اللہ کے نماز کو باطل قرار دیتا ہے۔ اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ یہ مذاہب ظالم حکام کی ایجاد ہیں، اور یہ کہ یہ مذاہب عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بعد میں وجود میں آئے ہیں، انہیں تو صحابہ بھی نہیں جانتے تھے، چہ جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے واقف ہوتے۔ اب ہمارے سامنے ایک ہی حل رہ جاتا ہے، اور وہ ہے ائمہ اطہار علیہ السلام کی طرف رجوع کرنا، کہ جن سے خدا نے رجس کو دور رکھا اور کماحقہ پاک رکھا، وہ عالم و عامل ہیں، ان کے علم و ورا اور تحفظ و تقویٰ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ نسِ قرآنی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے وہ معصوم ان الخطاء الکذب ہیں۔ قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کتاب اللہ و اطرتی ان تمسکتم سکتم بہما لن تزلو بعدی ابدا۔ بس جس طرح کتاب خدا معصوم ان الخطاء ہے، اسی طرح اطرت طاہرہ بھی معصوم ہے، کیونکہ غیر معصوم ہدایت نہیں کر سکتا ہے، اس سے خطا سرزد ہو سکتی ہے، وہ خود ہدایت کا محتاج ہے۔ خدا نے انہیں منتخب فرما کر علم کتاب کا وارث بنایا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہر اس چیز کا علم دیا ہے جس کو لوگوں کی احتیاج ہو سکتی ہے، اور ان کی طرف آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح امت کی رہنمائی فرمائی۔ انورٹڈ کوماس میں میرے اہل بیت علیہ السلام کی مثال کشتی نوح کی سی ہے، جو اس پہ سوار ہوا اس نے نجات پائی، اور جس نے روح گردانی کی وہ غرق ہوا۔ انورٹڈ کوماس کلوز۔ علماء اہل سنت میں سے ابن حجر نے اس حدیث کی شرح لکھنے اور اس کو صحیح قرار دینے کے بعد تحریر کیا ہے، اہل بیت علیہ السلام کو کشتی سے تشبیہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ جس نے ان سے محبت کی اور ان کی عظمت کا قائل ہو گیا اور ان کی بڑائی کا شکریہ ادا کیا، اور جس نے ان کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق عمل کیا وہ گمراہیوں سے محفوظ رہا، اور جس نے اس سے روح گردانی کی وہ کفر و ضلالت کے سمندر میں ڈوب گیا اور طغیانیوں کی بھیٹ چڑھ گیا۔ ایک بات کا میں یہاں اضافہ کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ آپ کو عہد صحابہ سے لے کر آج تک ملت اسلامیہ کے گزشتہ اور موجودہ علماء میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ملے گا جس نے اپنے متعلق یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں اطرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ائمہ سے افضل و عالم ہوں۔ اسی طرح پوری امت میں آپ کو کوئی ایسا نہیں ملے گا جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ اس نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں سے کسی کو تعلیم دی ہے یا کسی امر کی طرف ان کی رہنمائی کی ہے۔ قارئین، مزید تفصیل کے لیے المراجعات اور الغدیر کا مطالعہ فرمائیں۔ انصاف پسند حضرات کے لیے اتنا ہی کافی ہے جتنا میں نے پیش کیا ہے۔ بس حدیث ترکت فیکم کتاب اللہ و اطرتی برحق ہے، اسے عقل و وجدان بھی قبول کرتی ہے، اور قرآن و سنت سے بھی یہی ثابت ہے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر ہمارے لیے واضح دلیلوں سے بات آشکار ہو جاتی ہے کہ حقیقی معنوں میں شیعہ ہی اہل سنت ہیں، چونکہ اہل سنت والجماعت نے اپنے سرداروں اور گرو گھنٹالوں کو اتباع کیا، اور انہوں نے انہیں گمراہ کر دیا، اور تاریکی میں انہیں پریشان و بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا، اور کفر کے دریا میں غرق کر دیا، اور طغیانیوں میں جھونک کر ہلاک کر دیا، جیسا کہ ابن حجر شافعی کا قول ہے: والحمدللہ رب العالمین علی ہدایۃ لعبادۃ المخلصین۔